أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ تم انصار اللہ، اللہ کے مددگار. کونو میں انتم اس کا اسم کہیے، وہ مستتر ہے، اور انصار اللہ میں انصار ناصر یا نصیر کی جمع ہے، نصر ینصر سے، ناصر اسم فاعل ہوتا ہے اور نصیر صفت مشبہ ہوتی ہے. بس ان میں یہ معنی بنتے ہیں نصیر کے ہر وقت ہمیشہ مدد کرنے والا، اور ناصر کسی خاص وقت میں مدد کا اس میں تصور ہوتا ہے. بہرحال جمع دونوں کی انصار آتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ اور وہ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کے مسلمان، وہ انصار کہلائے، اور قرآن کریم میں بھی ان کا نام انصار ہی آیا ہے. تو انصار اللہ ہے، اللہ کے مددگار، اور مراد ہے یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے رسول کے مددگار، کیونکہ اللہ کی مدد سے مراد یہی ہے. اور کما، یہ تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. کما قالا، جیسا کہ کہا تھا. کما ایک ہی لفظ شمار ہوتا ہے، اگرچہ کاف زبر کا معنی بھی ہوتا ہے مانند، جیسا کہ، اور اس کے بعد میم الف ما لگ جاتا ہے. اس ما کا کوئی الگ معنی نہیں ہوتا موصولہ استفہامیہ وغیرہ کا، معنی وہی رہتا ہے، بس ذرا لفظ میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. جیسا کہ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، علیہ السلام نے. قال فعلہ پڑھ چکے ہیں، اور عیسی یہاں فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، مگر علامت رفع کوئی ظاہر نہیں کیونکہ اس میں مقصور ہے. ابنوں کی رفع اس کی وجہ سے ہے، فاعل کی وجہ سے، اور مریم غیر منصرف ہے، ورنہ مریم من ہوتا مضاف الیہ ہونے کے حساب سے. مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا للحواریین، حواریوں کو. حواری کی کل بات ہوئی تھی کہ واحد ہے اس کا حواریون، اور بعض نے بیضاوی وغیرہ میں اس طرح بحث کی گئی ہے، کیونکہ یہ آل عمران میں بھی یہ لفظ آیا ہے، کہ شاید اس کا کوئی عربی مادہ ہے واؤ رے سے تعلق ہے. ہے واؤ رے ہار یہور عربی میں مادہ ہے. ایک ہے یہ رے ہوتا ہے جس سے حیرت وغیرہ اور حیران اور یہ لفظ نکلے، ایک ہے واؤ رے ہے جس سے ہور کا لفظ اس سے بنا ہے. اس کے معنی میں سفیدی کا مطلب شامل ہوتا ہے، جسم میں، آنکھوں میں، کپڑے وغیرہ میں بھی سفیدی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ لفظ آتا ہے صفائی کے. تو بعض نے کہا کہ چونکہ وہ عموماً واشرمین اور فشرمین تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے، کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں ایک بڑی جھیل ہے، جھیل تبریاس، تو جھیل کے ارد گرد کناروں پر رہنے والے لوگوں کے یہی پیشے ہو سکتے تھے کمانے کے لیے، مچھلی پکڑنا، بیچنا، کپڑے دھونے کا کام بھی وہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ حواری کہلائے. لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کا عربی مادہ ہے واورے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ غیر عربی لفظ ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حبشہ کی زبان کا لفظ تھا، حبشہ میں حضرت، حبشہ میں عیسائی مذہبی تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ارلی ڈسائپلز کو جنہیں عام طور پر انگریزی میں اپاسل لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے لفظ یہی بولتے تھے. یعنی جس طرح انگریزی میں لفظ اپاسل ہے وہ حواری کا لفظ بولتے تھے، پھر عربی میں آیا، اور یہ گہرے دوست اور محافظ کے معنوں میں بھی غالباً عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہم نے کل وہ حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا اور میرا حواری الزبیر ابن العوام، گوا کہ ان کی طرف اشارہ کیا تھا. تو قال للحواریین، حواریوں سے یہ کہا، انہوں نے کہا اپنے اپنے یاروں کو، وہ یار بمعنی دوست، یعنی گویا کہ صحابی، حضرت عیسیٰ کے صحابیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. من انصاری، من استفامیہ ہے، کون ہے انصاری، میرے مددگار. دیکھیے من لفظ کے لحاظ سے واحد ہے، معنی کے لحاظ سے جمع اور واحد دونوں کو شامل ہوتا ہے. اگر لفظ کو لیں تو یہ ہونا چاہیے تھا من ناصری یا من نصیری، میرا کون مددگار ہے، لیکن چونکہ من جمع میں بھی ہے تو اس طرح سے جیسے کہیں ہو از اینڈ ہو آر، انگریزی میں آپ وہی ہوئی استعمال کریں گے، چاہے اس کی شکل میں کریں واحد کے لیے یا پلورل کے لیے، تو ایسے ہی عربی میں یہ لفظ ہے، اس لیے آگے جمع آئی ہے. من انصاری، کون ہوں گے میرے مددگار، اللہ، اللہ کی طرف. اور اس اللہ میں یہ سینس ہے کہ اللہ کی طرف گویا کہ چلتے ہوئے، جاتے ہوئے، اس کی راہ میں چلتے ہوئے جو مددگار ہوں گے، اس لیے اس کا بامعاورہ ترجمہ بنتا ہے اللہ کی راہ میں. یوں گویا کہ من انصاری فی سبیل اللہ کہنے کے بجائے وہی لفظ اللہ آیا ہے جس میں سینس وہی ہے، ایک اور اعتبار سے ہے، اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف چلنے میں، اللہ کی راہ میں چلنے میں، اللہ کی خاطر چلنے میں، کام کرنے میں کون مددگار ہوں گے. قال الحواریون، یہاں حواریون رفع میں آیا ہے، فاعل ہے قال کا، اس کا واحد حواریون ہوتا ہے، اور جمع حواریون حواریین، عام جمع سالم ہے. نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یا ہم ہوں گے اللہ کے مددگار، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دونوں معنوں کی گنجائش موجود ہے. نحن مبتدا ہے، انصار اللہ، اب یہاں انصار اللہ ہی آیا ہے، انصار اللہ نہیں آیا، سینس دونوں کی ایک ہی ہے. بعض دفعہ لفظوں کی کمی بیشی سے اصل عبارت کے حسن اور خوبی میں کوئی فرق پڑتا ہے، معنوں میں چندہ نہیں فرق ہوتا، ایک ہی مضمون کو کئی طرح ادا کیا جا سکتا ہے. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہوں گے، یعنی اس کے دین کے مددگار ہوں گے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لائے، آمنت مؤنث کا صیغہ ہے، آمن یومن سے، اور اس کا فاعل طائفۃ ہے، چونکہ وہ مؤنث لفظ ہے اس لیے آمنت میں صیغہ تانیث آیا ہے. ویسے اگر فآمنت طائفۃ کہہ دے عربی میں غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ طائفۃ مؤنث حقیقی نہیں ہے، بہرحال تے اس میں ہے، مؤنث قیاسی تو ہے نا. تو ایمان لایا، اردو میں تو ترجمہ یوں کریں گے، اگر طائفہ کا ترجمہ کسی مؤنث لفظ سے کریں، ایک پارٹی، ایک جماعت، تو پھر آپ اردو میں بھی اس کا ترجمہ کہیں گے ایمان لائی. اگر طائفہ کا ترجمہ گرو کریں، ایک فرقہ انہوں نے کیا، تو پھر مذکر فعل سے ترجمہ ہوگا. طائفہ کا لفظ پہلے آ چکا ہے، ویسے طاف یطوف طوافن، اس کے لفظی معنی بنیادی فعل کے ہیں، ارد گرد گھومنا، چکر لگانا کسی چیز کے گرد، اسی سے طواف، طواف کعبہ کا لفظ آیا ہے، خانہ کعبہ کے گرد، پھر وہ اصطلاح ہے سات چکر جو لگائے جاتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں. ویسے لغوی معنی میں طاف یطوف میں کوئی گنتی مقرر نہیں کہ پانچ چکر لگائے یا تین لگائے یا ہزار لگائے، ارد گرد گھومنا کا معنی آتا ہے. اس لحاظ سے طائف ان کا معنی ہے گھومنے والا، ارد گرد گھومنے والا، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن عربی میں پھر یہ کئی معنوں میں اس سے لفظ بنتے ہیں. مثلا طائف ان، رات کو کوئی خیال آئے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی شاعری میں آیا ہے، رات کو مجھے خیال آیا، یہ وہ. اور اس طرح سے طائفن سے طائفتن، جس کے لفظی معنی تو ہیں گھومنے والی، لیکن یہ پھر پارٹی اور جماعت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے طوائفو، غیر منصرف جمع، یہاں یہ اس معنی میں آیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مادہ سے بننے والے لفظ ضروری نہیں کہ ان میں کوئی مشترک معنی پایا جاتا ہو، بالکل الٹ جاتے ہیں، عجیب عجیب معنی ہوتے ہیں. ڈکشنری اگر آپ دیکھنے کی عادت ڈالیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لفظ ڈکشنری لکھنے والے نے اتنے معنی جمع کہاں سے کر لیے، کیسے کیے کہ ایک معنی کا دوسرے معنی سے کوئی تک نہیں ہے. جی میں اگلے دن یوں ہی دیکھ رہا تھا، وہ لا شیعت فیہا آیا ہے نا سورۃ البقرہ میں، تو شیعہ کے معنی اردو میں داغ، دھبا، اور اصل ہے جو مجموعی رنگ ہو اس سے مخالف کوئی اور رنگ درمیان میں ہو، زیادہ تر جانور کے جسم میں. تو یوں ہی مجھے لفظ خیال آیا کہ میں نے وہاں لکھ بھی دیا کہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں ڈب. اور پھر خیال آیا کہ اب ڈب کا لفظ دیکھیے کہ یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ڈب اس کو بھی کہتے ہیں، ڈبا بھی کہتے ہیں ایسے جانور کو، ڈب ٹین کا بھی ہو سکتا ہے، ڈب قوم بھی ہے، ڈب یہ جو تہمت باندھتے ہیں اور ایک پہلو ہوتا ہے اس کو بھی ڈب کہتے ہیں. اب سارے ڈب کے لفظوں کی طرف ڈکشنری کو پنجابی کی لکھنے لگے تو اس کا خیال جانا چاہیے، اور وہ دیکھے گا کہ ڈب کا لفظ یا ڈبا کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کن کن معنوں میں. تو اس لحاظ سے جن لوگوں نے پہلی عربی ڈکشنریاں لکھی بڑی محنت کی، لیکن پھر بھی عربی ڈکشنریاں مکمل نہیں ہیں آج 1300 سال گزرنے کے باوجود. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے دیہات میں جاتے تھے اور ان سے بھی زبان سیکھتے تھے، لیکن زیادہ توجہ ان کو ہی ہوتی تھی جو عربی شاعری موجود ہے، جو قرآن حدیث میں لفظ آ گئے ہیں. بیسیوں لفظ عربی زبان کے جو ٹھیٹھ عربی ہیں کسی ڈکشنری میں اب بھی موجود نہیں. وجہ یہی یہ تھی کہ وہ کہیں مدون نہیں ہوئے تھے، کسی شعر میں نہ آئے. اب میں وہ عاتق بن غیث البلادی کا ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا، اس نے بعض لفظوں کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ لفظ ٹھیٹھ عربی ہے لیکن کسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. وہ رہ گئے نظر سے کسی طرح سے، کیونکہ وہ کسی شعر میں نہیں آیا تھا، کسی حدیث میں نہیں آیا تھا، قرآن کریم میں نہیں تھا. تو اس لیے ڈکشنری لکھنے والے پھر بھی محدود ہوتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے. ممکن ہے کوئی لفظ اور بولا جاتا ہو جو ان کے سامنے نہ آیا ہو. تو طائفتن سے بات چلی تھی کہ اس کے معنی گروہ یا جماعت کے ہوتے ہیں، اور وہ گھومنے والی والا معنی نہیں ہے اس میں. اب اس کی جمع ہے طوائف، لیکن ہمارے ہاں اردو میں طوائف کا معنی ہی اور ہو جاتا ہے. تو یہ استعمال ہوتا ہے ہر زبان کا. تو ایک گروہ ایمان لایا، فآمنت طائفتم من بنی اسرائیل، من لگا ہے کیونکہ طائفہ جو مضاف کرنا تھا، طائفت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا طائفہ، اس کو نکرہ کیا ہے، اس لیے اس پہ من لگا ہے. طائفتن من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ، اور بنی اسرائیل پہلے ہو چکا ہے، بنی بنونا کی، یہاں جر میں ہے. جہاں آیا یا بنی اسرائیل وہاں بنی منصوب ہے منادا مضاف ہونے کی حیثیت سے، یہاں من بنی ہے، من کی وجہ سے مجرور ہے. بنینا جر بھی ہوتی ہے اور نصب بھی ہوتی ہے، نون گرا، اور اسرائیل جو کہ غیر عربی بغیر منصرف لفظ ہے، اس کی بات بھی پہلے ہو چکی ہے. بنی اسرائیل میں سے، اسرائیل کے بیٹوں میں سے، اسرائیل کی اولاد میں سے، اسرائیلیوں میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا. اب کس پر ایمان لایا یہ نہیں کہا، نہیں بتایا گیا. فآمنت بہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہو سکتے ہیں، تو مفعول کا ذکر نہیں ہے. وکفرت طائفتن، اور کفر کیا ایک گروہ نے، کفر کے بعد بھی بے آتا ہے، وہ بھی یہاں مذکور نہیں ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں بھی فعل مؤنث ہے. اور ایک گروہ، اب دوسری دفعہ طائفتم منہم یا طائفتم منہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے گروہ کا ذکر ہوا ہے نکرے کے طور پر، دوسرے کے ذکر میں مراد ہے وہی، یعنی کہ طائفتم من بنی اسرائیل و طائفتم من بنی اسرائیل. اور ایک گروہ کافر ہو گیا. فأیدنا الذین آمنوا، اید یؤید تأیید، یہ یوں عربی میں ہوتا ہے، اور تأیید کو تأیید بھی بول سکتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ یہ سے ہی ہوگا، اسی کو اردو میں تأیید کرنا کہتے ہیں. اس کا مادہ ہے الف یہ دال، اور آدھا یعیدو، اصل مجرد فعل استعمال ہوتا ہے، آدھا یعیدو اودن، اور اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، طاقتور ہونا. مجرد سے تو یہ معنی ہے، قرآن کریم میں مجرد نہیں کہیں استعمال ہوا. البتہ اے دن، عید، ایک تو اے دن ہوتا ہے یدن کی جمع، اے دن ہوتا ہے، اس کی یہ نہیں ہوتی، اور اے دن عیدین عیدین لکھتے ہیں. ایک ہے صرف عید، یعنی عیدن 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 سمجھ لیں، اس کے معنی قوت و طاقت کے ہوتے ہیں. والسماء بنیناها بأیدٍ کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا گیا ہے کہ قوت کے ساتھ بنایا، وہ ایدیت نہیں ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیونکہ اس کے مضاف الیہ تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے. تو عید کا میں نہ طاقت ہوتا ہے. وداود ازل عیدے قرآن کریم میں آیا ہے, اور داود جو بڑے صاحب قوت و طاقت تھے وہ بھی اسی مادے سے ہے لفظ الف یہ دال سے. تو عاد یعید و مضبوط ہونا, اور اس سے باب تفعیل بنتا ہے اید یو ایدو, کسی کو مضبوط کرنا بنانا طاقتور بنانا, یہی معنی ہوتا ہے تائید کرنے کا, یعنی اس کو سپورٹ کرنا وہی طاقتور بنانے والی بات ہے. تو فعیدنا یہاں انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ہم نے قوت دی, بالکل جو لفظ کا ترجمہ ہے عاد یعید و قوت پانا اور اید یو ایدو قوت دینا, ہم نے قوت دی. اید نا, نا کی ضمیر فاعلین یا ضمیر تعظیم کہیں اللہ تعالی کے لیے ہے. اللہ دینا آمنو, یہاں اللہ دینا مفعول ہے اید نا کا, ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے, نصب میں ہے مگر یہ کہ اللہ دینا مبنی ہے محلی عرب کہیں گے اسے. علی عدوہم, ان کے دشمن پر طاقت دی, ان کے دشمن پر. عدو دشمنوں کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ عدوون کا لفظ جو کہ عین دال واو سے ہے, ادا یادو میں نے دوڑنا بھی ہوتا ہے, زیادتی کرنا بھی ہوتا ہے, حد سے بڑھنا بھی ہوتا ہے, اس سے ہی یہ لفظ ہے عدوون جو فعولون کے وزن پر ہے. اور واحد جمع میں یہ یکساں بھی رہتا ہے, اس لفظ کی خصوصیت ہے. مثلا عربی میں کہیں گے ہوا عدوون وہم عدوون وہیا عدوون وہن عدوون, مذکر مؤنث سب کے لیے عدوون چلتا ہے, واحد کے لیے بھی عدوون, جمع کے لیے بھی, مذکر کے لیے بھی, مؤنث کے لیے بھی, سب کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ہوا عدوون وہم عدوون. تثنیہ میں عدوان کہتے ہیں, ہما عدوان, باقی میں یہی چلتا ہے. اور اس کی جمع بھی ہوتی ہے اعداء ان, جو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے وہ آئے گی, تو پھر ہم اعداء ان وہن اعداء ان, اسی طرح جمع مذکر مؤنث کے لیے چلے گی. کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا مؤنث کے لیے کہ بھئی مذکر کو عدو کہتے ہو اور مؤنث کو عدوۃن کہتے ہو, یہ نہیں ہوتا. چونکہ عدو جمع کے لیے بھی ہے اس لیے علی عدوہم کا ترجمہ ان کے دشمنوں پر, کوئی ایک دشمن نہیں تھا جمع کے ساتھ, انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ان کے دشمنوں پر, اس لیے کہ عدو لفظ کے اعتبار سے واحد جمع سب کے لیے ہے. ان کے دشمنوں پر ان کو طاقت دی, یعنی ان کے مقابلے پر, علی کا معنی کے مقابلے پر ہوتا ہے. فاصبحوا ظاہرین, پس وہ ہو گئے. اصبح یصبح اصباحا, ہو جانا اصل معنی ہے صبح کے وقت ہو جانا, پھر یہ مشہور فعل ناقص ہے, اس کی وجہ کہ وہ صبح شام کے ساتھ فعلوں کا کیوں استعمال کرتے ہیں, یہ ان کے حالات جو تھے صحرائی زندگی اور معاشی کی اور معاشرتی ان کی بنا پر ہے. تو اصبح کا لفظی معنی تو ہے صبح کے وقت کسی حالت کو پہنچ جانا, لیکن پھر مطلق ان ٹو بیکم کے معنوں میں آتا ہے اصبحوا, وہ ہو گئے, اس کی ایک, اس کا ایک اسم ہوتا ہے, یعنی فاعل کو اسم کہتے ہیں, اور پھر ایک خبر ہوتی ہے نصب میں. فاصبحوا میں اسم ہم موجود ہے ضمیر, وہ ہو گئے. ظاہرین غالب, ظاہر یظہر کے کل ہی معنی بیان ہوئے تھے, ظاہر ہونا, اونچا ہونا, نمودار ہونا, بلندی پر ہونا, غالب ہونا, یہ سارے اس لفظ مجرد کے معنی ہے. اس لیے ظاہرون کے معنی بلندی پر رہنے والا, اونچی جگہ پر, یا خود اونچی جگہ کو بھی کہہ دیتے ہیں, اور غالب ہونے والا کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس لیے ظاہر کا ترجمہ وہی غالب ہے. ظاہر کے تو معنی اور بھی ہو سکتے ہیں, قرآن ظاہرہ اونچی سطحوں پر آباد بستیاں, وہاں ان معنوں میں آیا ہے. قریش الظواہر اور قریش البتاح, قریش کی قسم تھی جو وادی کے اندر رہتے تھے وہ قریش البتاح کہلاتے تھے, اور جو وادیوں سے باہر ادھر عرفات منا وغیرہ کی طرف اور پہاڑوں کے دوسری طرف, وہ ظواہر کے کہلاتے تھے. تو یہاں ظاہر بمعنی غالب ہے, ظاہرین نصب ہے, ظاہرون ظاہرین یہاں منصوب ہے خبر ہونے کے اعتبار سے. وہ ہو گئے غالب, کر دیے نہیں ترجمہ, پس وہ ہو گئے غالب اللہ کی مدد سے. یہ کہ وہ کیسے غالب ہوئے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ بس عجیب ہی ہوتا ہے, کچھ نہ پوچھیے, ہم ہمارے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات, اس کے تو ہے نا دل لمبے, بندے بیچارے کا کیا ہے. اب یہودی عیسائیوں کو کہا ہے غالب آ گئے, شاید یہ غلبہ تو ان کو شروع میں ہی ہو گیا تھا کہ لوگ ان کے قائل ہونے لگے تھے، ان پر ایمان لانے لگے تھے ایک طرح کا، لیکن سیاسی طور پر یہ حقیقت ہے کہ 250 سال تک ان کی وہ پٹائی ہوئی ہے اور اتنے عذاب بھگتے ہیں عیسائیوں نے کہ جس کی تاریخ میں مثال کم ملتی ہے، کیونکہ حکومت تھی رومنز کی اور وہ بت پرست تھے، انہوں نے ان کے کئی آدمی مروائے، شیروں کے آگے پھینک دیتے تھے، پھڑوا دیتے تھے. 300 سال کے بعد سینٹ وہ جو ہے کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا امپرر، وہ پھر عیسائی ہوا، وہ بھی اس سے پہلے اس کی ماں ہوئی اور پھر وہ ریاست کا پھر مذہب جو ہے عیسائیت قرار دیا گیا، حالانکہ اس وقت تک اصل عیسائیت میں ہزاروں گندی نالیاں مل چکی تھی، یہ تثلیث قائم ہو چکی تھی. جو اصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا وہ تو اور تھا. بہرحال سیاسی غلبہ تو 300 سال بعد حاصل ہوا. اگر اخلاقی غلبہ کہیں تو وہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور فوراً بعد ہی یہودیوں پر انہیں ایک طرح سے حاصل ہو گیا تھا، اور ان معنوں میں تو بہت جلد حاصل ہوا تھا کہ 70 سال بعد یہودیوں کا رگڑا نکل گیا. یہودی تھے نا ان کے سب سے بڑے مخالف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو پھانسی دلا دی تھی نا انہوں نے، پھر وہ رومن کے خلاف انہوں نے کوئی بغاوت کی، اور پہلے بھی کوئی ایک بغاوت کی تھی، وہ ٹیٹس ہوا ہے شاید کوئی امپرر. 70 عیسوی میں عیسائی جو میلادی سال ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے 70 سال بعد، پھر یہودیوں کو وہ رگڑا لگا کہ ان کا وہ جو ٹیمپل ومپل تھا وہ سارا انہوں نے ریز کر دیا بالکل، صرف ایک دیوار کھڑی رہنے دی جسے آج تک ویلنگ وال کہتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کتنے فٹ اونچی دیوار ہے، اس کو دیکھ کے آدمی حیران رہتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے رومیوں نے اس دیوار کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، کہ رومی اتنے طاقتور تو تھے نا جنہوں نے اتنی دیوار کو بھی گرا دیا تھا. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اگرچہ حکومت تو عیسائیوں کی مسیحیوں کی نہ قائم ہوئی، لیکن جو ان کے اصل مخالف تھے وہ تو ایک دفعہ پار ہو گئے، بکھر گئے. اس کے بعد پھر یہ 1948 میں آ کے پھر جمع ہوئے ہیں. اور ویسے غلبہ سیاسی ان کو 300 سال بعد حاصل ہوا. غلبہ سیاسی کی اپنی جگہ ایک بات ہوتی، جن مسلمانوں نے دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند رکھا، عثمانیوں نے اور ادھر مغلوں نے، وہ خود کیسے مسلمان تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ سیاسی طور پر عیسائیت کے مقابلے پر، ہندو مت کے مقابلے پر اسلام کا جھنڈا تو بلند رکھا انہوں نے، وہ بھی ایک صورت غلبے کی ہوتی ہے، اور اس کے بھی ہزاروں فوائد ہوتے ہیں. بہرحال نیک بد تو لوگ ہمیشہ ہر قسم کے ہوتے ہی ہیں. تو اس لیے فاصبحوا ظاہرین میں ان کے دشمنوں کا مٹ جانا یا ان کو اخلاقی فتح حاصل ہونا، ان کے لیے تبلیغ کے دروازے کھل جانا، لوگ ان کی طرف کنورٹ ہو رہے تھے، یہ تو ایک فتح کی صورت یقیناً تھی. بلکہ جتنا زیادہ ان کو رگڑے لگے، جتنا زیادہ وہ اذیت کا شکار ہوئے رومن امپائر میں، اتنے ہی رومن امپائر میں عیسائیت پھیلتی گئی، زندہ جلائے جاتے تھے. اور وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کی زندہ آلوئے کی آریوں سے کھالیں چیر دی گئیں، وہ واقعی ادھر عیسائیت کی تاریخ میں غالباً سینٹ برنارڈ یا کسی کا اس طرح سے، ان کی پینٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو اس طرح سے اذیت دیتے تھے، لیکن ان اذیتوں کے زمانے میں عیسائیت پھیلی ضرور ہے. غلط یا صحیح عقائد تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، ملتے ہی جاتے ہیں، ملاوٹ ہوتی رہتی ہے. اگلی سورت ہے الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلے اس کا پورا ترجمہ پچھلی سورت کے ضمن میں ہو چکا ہے، مادوں وغیرہ کے اعتبار سے بھی، ترکیب کے اعتبار سے بھی. آگے جو یہ لفظ آیا ہے الملک، یہ مجرور ہے للہ پر، للہ ہے یعنی اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، جو کہ الملک ہے، جو کہ القدوس ہے، جو کہ العزیز ہے، جو کہ الحکیم ہے. اردو میں مسلسل صفات آ جائیں تو جو سے ترجمہ کر سکتے ہیں، اور چاہے تو ایک صفت کو دوسری صفت کی صفت قرار دے، یوں بھی ہو سکتا ہے. اللہ جو کہ الملک ہے، ملک میں نے بادشاہ، حاکم حاکم آقا، ملک یملک میں نے قبضے میں رکھنا کسی چیز کو، ملک قضا و قضا، وہ فلاں چیز کا مالک ہوا، غرب یضرب سے آتا، اور مالک یوم الدین کے ضمن میں اس کی پر بات ہوئی تھی. الملک المالک دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ زیادہ یہ ہے کہ شاید مالک عموم ہے، مثلا ایک کتاب کا بھی کوئی مالک تو ہو سکتا ہے، لیکن ملک بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، وہ گویا کہ وسیع سینس میں رعیت کا مالک، حکومت کا مالک، ورنہ قریباً ہم معنی لفظ ہے، حتیٰ کہ سورہ الفاتحہ میں مالک یوم الدین کی مشہور قرات ہے، ملک یوم الدین۔ القدوس قاف دال سین مادہ سے ہے، قدس یا قدس غالباً نصر یا انصر سے ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، عیبوں سے صاف ہونا۔ قدس یقدس کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ کہنا کہ وہ پاک ہے، اور اس طرح سے یہ قدوس کا لفظ مقدس کے معنوں میں ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ تو مقدس مقدس ہوگا، دوسرے نے کوئی بیان کی، یہ خود مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ قدوس بھی پڑھا جاتا ہے عربی میں، قرآن کریم میں اس کی قرآت قدوس آئی ہے، دونوں طرح ہے عربی میں، قدوس و قدوس، اور یہ مبالغے کی وجہ سے اس کے معنی بے حد پاک، بہت ہی پاک، اسی لیے انہوں نے ترجمہ پاک ذات کیا ہے۔ تو یہ بیت المقدس، القدس الشریف جسے یہودی یروشلیم کہتے ہیں، اس شہر کا نام ہی القدس ہے، جہاں قبۃ الصخرہ ہے، وہ بھی اسی پاکیزگی کے معنوں میں ہے۔ تو القدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی، بے حد پاک۔ العزیز پڑھ چکے ہیں، غالب، الحکیم بہت دانا، یہ اللہ کی صفات ہیں، یعنی ساری زمین آسمان کی چیزیں اس خدا کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس کی بادشاہی، اس کا بے عیب ہونا، اس کا غالب ہونا، اس کا دانا ہونا ظاہر ہے اس کی مخلوق میں۔ هو الذی، وہ ہے جس نے، کہ الذی، یہاں ہوا اصل میں تو مبتدا ہے اور پھر آگے خبر شروع ہوتی ہے الذی سے، الذی موصول ہے، آگے اس کا صلہ آئے گا، وہ صلہ موصول مل کے ہوا کی خبر بنے گی، وہ جیسے کہیں ہوا راجلون اور آگے فقرہ لگا دے، تو یہ فقرہ شروع ہوتا ہے ہوا کی خبر، الذی، وہ جو کہ باعث، اس نے کھڑا کر دیا، پیدا کر دیا، باعث یا باعث، باعث کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھا دینا، اونٹ بیٹھا ہو اس کو اٹھا دیں، کھڑا کر دیں، تو اس کے لیے لفظ آئے گا باعث یا باعث۔ پھر یہ معنی تو یہی ہے بنیادی اس کا، بیٹھی کو کھڑا کر دینا، نبی کے لیے بھی باعث کا لفظ آیا ہے، گویا کہ ایسے تھا جیسے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو کسی کام کے لیے کھڑا کر دیا۔ پھر کبھی کبھی یہ بھیجنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو وفد وغیرہ بھیجے جاتے ہیں ایک حکومت کی طرف سے دوسروں کو، یا طالب علموں کے، یا سیاست دانوں کے، ان کے لیے بھی باعثن اور جمع بعوث آتی ہے وفود کے معنوں میں بھی، اس طرح سے باعث یا باعث بھیجنا کے معنی میں بھی ہے، اگرچہ بنیادی معنی کھڑا کرنا ہے۔ یہاں انہوں نے کیا ہے جس نے اٹھایا، وہی لفظی ترجمہ، برپا کیا، یہ بھی فارسی لفظ ہے، برپا، پاؤں کے اوپر، یعنی کھڑا کیا، جس نے کھڑا کیا، اٹھایا، فل امیینا، امیوں میں، یعنی ان میں سے کے معنوں میں ہے، ان میں سے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور ان میں کھڑا کیا کا، یعنی ان میں کام کرنے کے لیے کھڑا کیا، فی کا معنی دونوں ہو سکتا ہے، کہیں کہیں من آیا ہے، بلکہ یہاں بھی آگے من ہم آیا ہے، تو یہ پہلے فی کا معنی ہوگا ان میں، ان میں سے، ان میں کا مطلب ہے ان میں کام کرنے کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ رہ گیا لفظ امیین، اس کا مادہ الف میم میم ہے، حمزہ میم میم، اما یا امو کے معنی مصدر کے ساتھ بدلتے ہیں، مثلا اما یا امو، امن کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اس سے یہ ایک معنی ہے، ان معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، ولا آمین البیت الحرام، جو بیت حرام کا ارادہ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں، وہاں آمن ارادہ کرنے والا، قصد کرنے والا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اما یہ امو امامتن، مصدر ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھانا آگے کھڑے ہو کے، اور اما یہ امو عمومتن ہو تو اس کا معنی عورت کا ماں بننا، عربی میں کہتے ہیں امت المرأۃ، تو عورت ماں بن گئی. تو ماں ہونا، ارادہ کرنا، امامت کرنا، وہ تو خیر اس میں مادہ ہی وہ آ رہا امامت میں، یہ سارے اس کے بنیادی مجرد کے معنوں میں سے ہے. اس میں سے لفظ ہے امن، ماں، اسی مادہ سے. امن اصل تو اس عورت کو کہتے ہیں یا اس حیوان کو جس نے بچہ جنا اور وہ اس جننے جانے والے بچے کی ماں ہے، جانور کی ہو یا انسان کی ہو. پھر یہ اور معنوں میں بھی آتا ہے، ام الکتاب اور ام فلا، اصل اور جڑ اور امپورٹنٹ چیز وغیرہ کے بارے میں بھی پھر استعارے میں، ہر زبان میں ماں کا لفظ یقیناً محاورے اور استعارے کے کئی معنی بھی رکھتا ہے. تو ام میں ماں، اس سے نسبت ہے امیون، ماں کی طرف نسبت رکھنے والا. اور اس کے پھر معنی کیا ہے؟ یا تو یہ معنی ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا تھا ویسا ہی، ان معنوں پہ پھر ان پڑھ کے معنوں میں یہ آتا ہے امیون، ماں کے ساتھ نسبت رکھنے والا. اور عربی زبان میں امی، امیون ان پڑھ کے معنوں میں، جاہل کے معنوں میں نہیں، جو پڑھا نہ ہو کسی سے یا اس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا، اس کو امیون کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے امیین، ان پڑھوں میں پیدا کیا بھیجا، آگے ہے رسول منہم. امیین کے لکھنے میں ایک بات جس کا معنوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ ہے کہ امیین عربی میں لکھا جائے گا میم کے بعد ایک یہ پر ہوگی شد، اس کے نیچے ہوگی زیر، پھر ایک اور یہ ہوگی جو جزم والی ہوگی، یہ لکھنے کے، یہ کی آواز پیدا کرنے کے لیے. لیکن قرآن کریم میں جو حضرت عثمان کے نسخے تھے، ان میں جہاں ڈبل واو ڈبل یہ آئی ہے وہاں اس کو ایک سے لکھا گیا، اور پڑھی دونوں جاتی ہیں. اس کا پھر طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ پر شاد دے دیتے ہیں، نیچے کھڑی زیر دے دیتے، امیینا، دونوں یہ پڑھی گئی. عرب ملکوں میں اور افریقی ملکوں میں اس یہ اور نون کو تھوڑا سا وقفہ دے کے لکھتے ہیں، یہ کا دندانا اور نون کا دندانا ذرا لمبا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے یہ کے نیچے زیر دیتے ہیں، اور جو وہ درمیان میں جگہ ہے اس پر ایک چھوٹی سی باریک یہ لکھ دیتے ہیں. مطلب وہی ہوتا ہے کہ یہ زیر یہ پڑھنا ہے، یہ صرف پڑھنے کی بات ہے. اگر آپ کو کہیں ان ملکوں کے چھپے ہوئے قرآن مجید میں پڑھنا پڑے تو میں اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں. اچھا، تو اب امی سے مراد ان پڑھ، ایک معنی تو یہ ہے، اور یہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہوئی ہے، ان نبی الامی. بعض نے یہ کہا ہے، اور یہ زیادہ تر مستشرقین اس طرف جاتے ہیں، کہ امیوں سے مراد جنٹائل ہے. جنٹائل یہودی ان کو کہتے ہیں، انگریزی میں یہ لفظ آتے ہیں، جو غیر یہودی ہے وہ گویا کہ جنٹائل ہے. یہ ان کا جو وہ خیال تھا کہ جو نبی ہوگا وہ اسرائیل کی اولاد میں سے ہونا چاہیے، اور یہ اسماعیل میں سے آ گئے، یہ تو جنٹائل ہے. بعض نے یوں بھی کر لیا ہے معنی، خصوصاً بعض انگریزوں کے ترجموں وغیرہ میں اس طرح دیکھا ہے کہ اللہ نے اسرائیلیوں میں سے وہ نئی نبی پیدا کیا، بلکہ جنٹائل میں سے، جو غیر یہودی ہیں ان میں سے پیدا کیا. یہ ایک معنی ہے. لیکن یہ کہ عرب غیر یہودی کو امی کہتے ہو، یہ اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی. وہ چونکہ تفریق کرتے تھے، وہ تو تفریق عرب اور عجم کی بھی کرتے تھے. عرب میں نے جو فصیح اللسان ہو، اور عجم میں نے جو گونگا ہو، بول ہی نہ سکتا ہو، تو وہ اپنی زبان کے جوش میں اور اس کے جو اس کے افتخار تھا بولنے کے ملک پر، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. تو اس طرح سے عرب نہیں کہتے تھے کہ ہم امی ہیں اور وہ یعنی غیر یہودی ہیں، یہ تو کوئی تفریق تھی ہی نہیں، یہ تو یہودیوں نے اس طرح سے کیا. بہرحال قرآن کریم کے ہمارے جو مفسر اور مترجم ہیں وہ اس کا ترجمہ ان پڑھ ہی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. رہ جاتی ہے یہ بات کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا یا نہیں، یہ ایک بحث ہے دلچسپ. ہم افسوس ہے کہ اس بحث میں یہاں پڑھے تو پہلے کافی وقت ضائع کر لیتے ہیں بعض دفعہ. بہرحال اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ہر ایک کے کچھ دلائل ہیں کہ شاید آپ اگر لکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں، یہ تو پکی بات ہے. لیکن یہ کہ لکھنے کی بھی بعض جگہ روایت وہ حدیبیہ میں آئی ہے، لیکن وہ کمزور سی ہے. پڑھ سکتے ہو، اس کے شواہد موجود ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک ذہین آدمی جس کے سامنے شب و روز لفظ لکھے جا رہے ہو، وہ بھی شاید پہچان لے اور چھ جائے کہ نبی کی فراست تو خیر اور دماغ تو کہیں بلند ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی موقع پر آپ نے کسی لفظ کے وہ پڑھنے وغیرہ کی بات کی ہے تو وہ اور ہے. اور بلکہ بعض حضرات دلچسپ بات ہے کہ پہلی وہی آپ پر آئی اقرا پڑھ, تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں. مشہور واقعہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں یہ حکم تشریعی نہیں تھا کہ اس عبارت کو پڑھو, بلکہ یہ حکم تکوینی تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا اور ہو جاتا ہے, اللہ نے کہا پڑھ آپ پڑھنے والے ہو گئے. ان لوگوں نے اس طرح سے بھی دلائل دیے ہیں کہ یہ اقراء کا حکم ہی آپ کو وہ پڑھنے کے قابل کر دیا. لیکن یہ کہ آخری عمر میں بعض شواہد معلوم ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا. قرآن کریم کہتا ہے ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک, تو نے تو اپنے ہاتھ سے لکیر بھی کبھی نہیں ڈالی تھی, اس لیے لکھنے کے تو نہیں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, اور ان معنوں میں ان پڑھ تھے. یہ آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کے لیے یہ فضیلت ہے. دوسرے کسی کے لیے مذمت ہو یا عیب ہو تو ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا فضیلت ہے. باقی اور چیزیں بھی ہیں کہ یہ علوم جو آپ نے دیے. اور پھر تو جس نے ان پڑھ لوگوں میں, حضور نے فرمایا کہ نحن امت امیت لا نکتب ولا نحسب, کہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. امت کے حساب سے عربوں کا ذکر کیا, ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. پھر وہ اس کا گنتی وغیرہ کی کوئی بات اس میں آتی ہے. تو اس لیے امت امیت ان پڑھ امت, وہی مانا ہے امیین, یعنی فی امت امیت. رسولا مبعوث, رسولا بعث کا مفعول ہے, اٹھایا ان پڑھوں میں یعنی عربوں میں جو کہ بحیثیت مجموعی ناخواندہ قوم تھی. اس پہ بات سے بات نکلتی ہے, یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں لوگ کہ کیا عرب مطلقاً ان پڑھ تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا, یا کچھ جانتے تھے. کچھ عرب نیشنلزم میں بھی بات آئی ہے, وہ دوالیبی نے بڑا ثابت کیا کہ جو بڑے کلچرڈ لوگ تھے اور یہ تھے وہ تھے, کہ کہیں یہ نہ کوئی کہے کہ تمہارے باپ دادا جاہل تھے. مختصر یہ ہے, بلازری نے ذکر کیا ہے کہ حضور کی بعثت کے وقت مکہ میں 16 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں دو عورتیں بھی تھیں. تو اور قرآن کریم میں لکھنے پڑھنے کا جس طرح ذکر آیا ہے کہ تجارت کرو, لین دین کرو, لکھ لیا کرو, کتابت مکاتبت وغیرہ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوات کاغذ لکھنے پڑھنے سے نہ واقف نہیں تھے. مختصر بات یہ کہ لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا, بس اتنی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں تھا. اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے جو لکھنا شروع کرتا اس کا دماغ فیل ہو جاتا, حافظہ نہیں کام کرتا. ان پڑھ آدمی کا حافظہ زیادہ کام کرتا ہے. اموی دور میں ایک شاعر ہوا ہے, شاید اس کا نام ذرمہ ہے میں اگر بھول نہیں رہا, تو اس سے وہ مشہور تھا کہ یہ ان پڑھ ہے. شاعری بڑی زبردست کرتا تھا, لوگ اس کے شعر لکھتے یاد کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ شعر بول رہا تھا اور اس کا لکھنے والا لکھ رہا تھا, تو کہیں اس نے اشارہ کیا یوں نہیں یوں. اس نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا کہ یہ تو ان پڑھ ہے, یہ مجھے کہاں بتا رہا ہے کہ لفظ یوں نہیں یوں. اس نے لکھنے والے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کہنے لگا خدا کے لیے کسی کو بتانا نہیں کہ میں پڑھنا جانتا ہوں. یعنی وہ اس نے اپنی ایک شہرت بنا رکھی تھی کہ ان پڑھ ہے. اور یہ اور بعض عرب تو یہ کہتے تھے اگر لکھنا سے آپ ڈائری لکھنا سیکھ دیں, روز ڈائری میں لکھا کریں, پھر جو آج گھنٹہ پہلے بات ہوگی وہ بھی بھول جائے گی. یہ وزیروں کو اسی لیے کچھ نہیں یاد رہتا کہ ان کے وہ سیکرٹری لکھتے رہ جاتے, ان بیچاروں کو یہاں کوئی بات کرتے ہیں گھنٹے بعد بھول جاتی. تو حقیقت یہ ہے کہ ان پڑھ آدمی, یہاں ایک تھوڑی دیر کے لیے بند کیجیے, ایک وجہ یہ بھی جائے رہنے کی تھی. لیکن حقیقت یہ کہ علوم تو لکھنے پڑھنے سے ہی آتے ہیں, میموری تو اور چیز ہے. چلیے جی, تو امیون ان پڑھ, اس لحاظ سے رسول منہم ان میں سے ہی رسول بھیجا, منہم ان کی جنس میں سے. یہاں منہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے نکالا تھا. وہ سورت النساء میں جہاں آیا ہے نا کہ تم میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا, بعض نے اسی قسم کی آیتوں سے لیا ہے کہ ان کی جنس سے, آدم کی جنس سے ہوا پیدا کی. یہ پسلی والی بات کے ہی وہ منکر ہو جاتے ہیں. اصل قصہ تو پسلی والا ہے ہی عیسائیوں یہودیوں کا, لیکن من میں گنجائش اس ان کی جنس میں سے. قرآن کریم کی اور آیتوں سے اس کی سپورٹ ہوتی ہے, جن میں سے یہ بھی ہے ان میں سے, یعنی انہی کی جنس میں سے. یتلو علیہم اس حالت میں کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر, تلا یتلو آپ نے پڑھا جس کے معنی پیچھے پیچھے آنا بھی ہوتا ہے, اور تلا یتلو تلاوتن پڑھنا, آج کل یہ لفظ زیادہ تر قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تلاوت کے معنوں میں اور قرآت میں فرق یہ ہے کہ تلاوت با آواز بلند کا سینس ہے, اس میں قرآت میں یہ نہیں ضروری. یتلو میں جو واؤ کے بعد الف لکھا ہے یہ رسم عثمانی ہے, ورنہ عام عربی میں یہ غلط ہے الف لکھنا, اس لیے کہ تلا یتلو یہ تو واؤ مادے کی ہے, یہ واو جمع تو نہیں نا, واو جمع کے پیچھے ایک الف لکھا جاتا ہے, واو جو مادے کی ہے لام کلمہ ہو اس میں نہیں ہوتا, مگر قرآن کریم میں لکھا گیا اس لیے وہ اگر زائد فرض کیجئے غلط ہی لکھا گیا ہے, اول تو غلط ہے نہیں, غلط ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس وقت سپیلنگ کے جو قواعد تھے قرآن اس کے مطابق لکھا گیا تھا, بعد میں ترقی تبدیلیاں وغیرہ ہوتی رہی اس لیے وہ پرزرو کیا گیا ہے, یہ نہیں کہ اس وقت بھی ٹھیک تو واؤ سے لکھا جاتا تھا اور کسی صحابی سے غلطی ہو گئی الف ڈال دیا, یہ بات نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ قواعد مرتب ہوئے, جب عربی سرکاری زبان بنی اور دفتری بنی اور تصنیف و تالیف کی زبان بنی تو پھر اس کے قواعد مرتب ہوئے, خود کتابیں لکھی گئیں عام عربی کے لکھنے اور اس کے سپیلنگ کے قواعد پنکچویشن وغیرہ پر. یتلو علیہم یہ جب علا کے ساتھ آئے لفظی میں نے تو بنتا ہے نا ان پر پڑھتا ہے, اس لیے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے ان کو پڑھ کے سناتا ہے, ان پر پڑھنا کا اردو محاورے میں ترجمہ یہ بنتا ہے ان کو پڑھ کے سناتا ہے, یہی ترجمہ یہاں کیا جاتا ہے, ورنہ تو سنانے کے عربی تو اسماء یسمع ہوتی ہے باب افعال سے آتا ہے, ان پر پڑھتا ہے بہنا یہی بنتا ہے کہ ان کے سامنے پڑھتا ہے, ان کو پڑھ کے سناتا ہے, پڑھ کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے, یہ سینس ہے. آیات ہی اس کی آیات, آیات ان کی جمع ہے, الف یہ مادہ سے یہ لفظ بنا ہے, آیتن یا جو بھی تھا اس کی اصل پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں ڈکشنریوں میں کہ آیتن کی اصل شکل کیا تھی, فعلتن تھا, فعلتن تھا, فعلتن تھا وغیرہ, بہرحال مادہ الف یہ ہے. تو اس سے یہ آیتن جمع آیات جمع مؤنث سالم بنتی ہے, آیات ہی, اور یہ آیات قرآن کریم میں جمع مؤنث جہاں جہاں سالم آئی ہے وہ الف کے حذف کے ساتھ ہوتی ہے, یہ کے بعد الف نہیں لکھا جاتا, چند جگہ مقرر ہے جہاں یہ الف یا سے آیات لکھا گیا ہے, صرف ان جگہوں پر لکھنا جائز ہے باقی جگہوں پہ نہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ایڈیشن تھے جو کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خاطی کی پریزرویشن تھی, کیونکہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا, کاتب بھی بلکہ وہی تھے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خط طریقے سپیلنگ وغیرہ کی پریزرویشن ہے, اور بڑی احتیاط سے اس کو پریزرو کیا گیا ہے. یزکیہم اور وہ ویزکیہم اور وہ ان کی پاکیزگی کرتا ہے, ذال زے کا واؤ زکا یزکو, اس کے معنی اگنا بڑھنا زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے, اسی سے لفظ زکات نکلا ہے, اور زکا ویزکی وہ جب جائے گا تو بنے گا زکا یزکی, کیونکہ واؤ چوتھے مقام پہ آ گئی ہے. واؤ کے بارے میں یہ عام قاعدہ ہے لام کلمہ جہاں ہے کہ اس سے پہلے تین حرف اور آ جائیں اور پھر واو آئے وہ لازمن یہ میں بدلتے حرف, تو زکا یزکی تزکیتن, کیونکہ فعل ناقص میں باب تفعیل کا مصدر تفعیلتن کے ہی وزن پہ آتا ہے, تفعیل نہیں آتا, تو یزکیہم وہ ان کو پاک کرتا ہے, ان کو سنوارتا ہے انہوں نے کیا. اب تزکیہ سے مراد اخلاق کا, ایمان کا, اعمال کا, وہ تو تفسیر ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بہتر لکھا کہا ہوگا, ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو پڑھاتا ہے, عَلِمَ يَعْلَمُ آپ نے ورب پڑھا اس سے باب تفعیل عَلَّمَ يُعَلِّمُ پڑھانا, تعلیم مصدر ہے جو کہ اردو میں مستعمل ہے, عَلَّمَهُ فَتَعَلَّمَهُ یہ مطاوت ہوتی ہے اس فعل کی, اس نے اس کو پڑھایا وہ پڑھ گیا, تو وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے الْكِتَابَ. دیکھیے عَلَّمَ يُعَلِّمُ کے دو مفعول ہوتے ہیں, علم تو زیدن کتابن, میں نے زید کو کتاب پڑھائی, زید بھی نصب میں آئے گا کتابن بھی نصب میں آئے گا, ڈائریکٹ مفعول. جو علم ہم پہلا مفعول, الکتاب والحکمت دوسرا مفعول ہے, الحکمت تو خیر عطف ہے الکتاب پر, پڑھاتا ہے ان کو, تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی, حکمت کے معنی دانائی ہے, رہ گئی یہ بات کہ حکمت میں کون کون سی چیز شامل ہے, وہ ایک لمبی بات ہے. انہوں نے ترجمہ کیا کتاب کی اور عقل مندی کی. کتاب کا استعمال جو ہے وہ حکمت کے معنوں میں بنیادی طور پر شامل ہے, اس میں سنت بھی آتی ہے اور چیزیں بھی آتی ہیں. پریکٹیکل جو اس کا پہلو ہے وہ ہے. تو جہاں تک تو یتلو ہے وہ ایک طرح کا حال ہے, وہاں سے حال شروع ہوتا ہے. آگے تو خیر یتلو پر عطف ہو گیا نا, وَيُّ ذَكِّي وَيُّ عَلِّمْ. تو یتلو علیہم اس حالت میں کہ وہ رسول اس حالت میں بھیجا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَاو یہاں استناف کی بھی ہو سکتی ہے, حالیہ بھی ہو سکتی ہے. حالیہ ہو تو ترجمہ ہوگا حالت یہ ہے کہ, لیکن آگے ہے ان. اگر تو ان کو لیں و ان کے اکٹھا بنائے تو پھر اس کا ترجمہ اگرچہ ہوتا ہے, ولاؤ کی طرح. اور اگرچہ ان شرطیہ مانے تو پھر یہ ترجمہ بنتا ہے. لیکن شرط کی یہاں کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ شرط ہوتی تو پھر آگے کوئی جواب شرط آتا. آگے الٹا لا آ رہا ہے, وہ اس بات کی تاکید کرتا ہی کرتا ہے کہ یہ ان شرطیہ تو ہے نہیں. ان نافیہ ہوتا ہے ایک, اس کے بعد الا آتا ہے, یہ وہ بھی نہیں. تو زیادہ قارئین قیاس یہ ہے کہ یہ ان اصل میں انہ ہی تھا. آپ نے پڑھا ہے کہ انا اور انا مخفف بھی ہو جاتے ہیں, معنی وہی رہتا ہے. انا کی بجائے ان لگا دے, معنی انا کا ہوگا, البتہ انا کا عمل نہیں رہے گا. اگر یہاں انا ہوتا تو پھر کانو نہیں لگ سکتا تھا, کیونکہ انا کے بعد فعل نہیں لگ سکتا, نہ ناقص نہ تام کوئی بھی نہیں. لیکن معنی دے جاتا ہے اس طرح سے, تو اس لیے یہاں ان کا ترجمہ بے شک کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں, وہ ان اور بے شک, اور یا اگرچہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں. انا سے مخفف ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ آگے خبر پہ لام زبر لا آ رہا ہے, جو انا پر آتا ہے لام مزالفہ, اس کے اسم پر بھی آ جاتا ہے, خبر پر بھی آ جاتا ہے. اس لیے یہ انا ہی کی مخفف شکل ماننا زیادہ بہتر ہے. اور کانو وہ تھے, یعنی یقیناً تھے, ضرور تھے, بے شک تھے. من قبلو, اب من قبلو کے بعد من قبل زالے کا نہیں کہا, مضافل ختم ہے, اس لیے قبلو پھر ضمہ پر مبنی ہو جاتا ہے. من قبلو پہلے بھی, پہلے ہی, یا پھر انڈرسٹور سمجھے اس سے پہلے, یعنی گویا کہ ذالکہ کا لفظ ذہن میں ہے, وہاں نہیں آیا اس لیے وہاں تو پیش ہی پڑا گیا ہے من قبل. عموماً جب مضاف الیہ نہ ہو تو من قبل من بعد اس قسم کا ترجمہ میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. من قبل پہلے بھی, پہلے ہی, یوں ترجمہ اس کا ہونا چاہیے. پہلے ہی وہ لفی دلال مبین وہ تھے, یعنی عرب لوگ. کانو کی ضمیر جو ہے ہم, وہ امیین کے لیے ہے. فی ضلال مبین, واضح گمراہی میں. فی میں نے تو میں پڑھا ہے اپنے, لام آیا تاکید کے لیے, البتہ کا معنی ہے اس میں. اور دلال دل یضل دلالتن و ضلالن, راستے سے بھٹک جانا, تھوڑا بھٹکے, زیادہ بھٹکے, جان کے بھٹکے, غلطی سے بھٹکے, سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عمدن کرے, سہون کرے, تھوڑا کرے, زیادہ کرے, راستے سے ہٹ جائے, اس کو غلال کہتے ہیں. اس کے پھر معنی بہت سے ہیں, پریشان ہونا, تلاش میں ہونا, سرگردان ہونا, بالکل راستے سے ہٹ جانا وغیرہ. اور گمراہ کا فارسی لفظ جو ہے وہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے, گم اور راہ, جس کا راستہ گم ہو گیا, اصل راستے سے ہٹ گیا. پھر جب اس گمراہی کی شدت وغیرہ کا کرنا ہو بیان تو مبین اور اس طرح کے لفظ ساتھ آتے ہیں. مبین ابان یبین سے اسم فائل ہے, بان یبین میں نے واضح ہونا, واضح کرنا, اور سلاسینی قرآن میں استعمال ہوا. اس سے ابان یبین باب افعال ہے, واضح کرنا. بیان یبین بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو ابان یبین کا ہے. ابان یبین ابانتن کا اسم فائل ہے مبین, جو کہ اصل میں تھا مبین مفعل. تو مبین کے لفظی معنی تو ہے وضاحت کر دینے والا, کھلم کھلا بیان کرنے والا. پھر ایسی گمراہی اور بھول جو وضاحت کرنے والی ہو تو پھر اس کا معنی کھلم کھلا بھول. انہوں نے یہی ترجمہ کیا, سری بھول میں تھے. بھول بہت اچھا ترجمہ ہے دلال کا. یہ اس کے تقریباً جو 8-10 معنی کیے گئے ہیں دلال کے کہ کہیں کہیں وہ اور بنتا ہے. یوسف کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ سری گمراہی میں ہے اور اس طرح سے. وہاں اس لفظ سے اردو میں ترجمہ کر لیا جائے تو بڑا اس کو کور کر جاتا ہے, کیونکہ گمراہ کے میں نے کچھ اس کے ساتھ ایسوسیشن جو ہے وہ برائی کی ہے, اور دلال ضروری نہیں کہ برائی کے لیے ہو. اسی لیے پھر وہ ڈکشنری والے تو کہتے ہیں کہ سہون ہو یا آمدن ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, سب کے لیے ہوتا ہے. تو ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی کہہ لیں, سریح بھول. مزے کی بات ہے کہ سریح زیادہ عربی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے کھلم کھلا بھول میں, یعنی راستہ بھولے ہوئے تھے. وآخرین منہم, آخر کی جمع ہے آخرون, آخرین دوسرے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ آخرون ہونا چاہیے تھا, یہ آخرین کس بنا میں ہو گیا, یہ جر میں ہے یا نصب میں ہے اور کیوں ہے؟ اس سے پہلے کوئی جر نہیں آئی. یوں بھی تو نہیں کہہ سکتے لفی دلال مبین ان و آخرین, وہ گمراہی اور دوسروں میں تھے. یہ بھی تو ترجمہ نہیں بنتا کہ بھائی فی کی وجہ سے آخرین کو بھی ادھر ملا لے, گمراہی میں بھی تھی اور دوسروں میں تھے, یہ تو بات بنتی نہیں. تو یہ آخرین نصب میں ہے بلکہ جر ہی میں ہے, اور اس لحاظ سے باعث فی الامیین و فی الاخرین, آخرین دوسروں میں بھی, یعنی امیون کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی آخرین اور بھی ہیں. منہم ہیں انہی میں سے, اس کے ان میں سے ہی, اور اس کا مطلب آنے والی نسلوں کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. اور اس طرح سے یہ آخرین منہم, کچھ ان میں سے وہ دوسرے ان کے لیے بھی. کہنے کو تو یتلو علیہم اور یزکیہم اور یعلمہم کی ضمیر پر بھی شاید اس کا عطف ہو سکتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, ان کو پڑھاتا ہے, اور ان دوسروں کو جو ان میں سے آگے ہے, لمبا یلحقو بہم, ان کی وضاحت ہے جو ابھی آئے نہیں, تو ان کے لیے بھی آپ کی تعلیم ہے اور تزکیہ کا طریقہ وغیرہ. ان ضمیروں پر بھی اس کو عطف کریں, مجرور ہو سکتا ہے. عام نحوی کتابوں والے کہتے ہیں کہ اس کا عطف امیین پر ہے, بعث فی الامیین, امیوں میں بھیجا, و آخرین اور ان میں بھی بھیجا, یعنی ان کے لیے بھی بھیجا. کیونکہ میں بھیجا کا تو منہم میں مفہوم آ گیا, فی الامیین جیسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اس کی خاطر, اس کے لیے, اس طرح سے یہ ایک فی کا مشہور معنی ہے. تو ان امیوں کے لیے بھیجا, ان میں کام, و آخرین اور دوسروں کے لیے بھی بھیجا, منہم جو انہی امیوں میں سے تھے, لمبا یلحقو بہم جو کہ ابھی ان سے نہیں آ ملے. لمبا یہ وہ ہے جو جازم ہوتا ہے مضارے کا, اور اس میں معنی پیدا ہوتا ہے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے لمبا یدخل الایمان فی قلوبکم, وہاں اس کا استعمال آپ دیکھا ہے. تو یہاں ہے لمبا یلحقو, جو ابھی تک نہیں آ ملے. یلحقو لاحق یلحقو لحوکن, یا شاید کوئی اور مصدر بھی ہوتا ہو. لاحق یلحقو کہ میں نے پیچھے سے آ ملنا کسی کے ساتھ, اسی سے ہم اس نمازی کو لاحق کہتے ہیں جو جماعت میں بعد میں آ کے شامل ہوا ہو, اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں اصل میں تو تھوڑا سا فرق ہے, اس کو مسبوق بھی کہتے ہیں جو جس سے پہلے جماعت ہو گئی اور وہ تیسری رکعت میں آ شامل ہوا یا دوسری میں آ شامل ہوا, اس کے لیے اصطلاح ہے ہمارے ہاں مسبوق, جس سے دوسرے آگے بڑھ گئے وہ پیچھے رہ گیا. لاحق کا میں نے تو پیچھے سے آ ملنے والا ہے, لیکن اصطلاحی زبان میں لاحق اس کو کہتے ہیں نماز میں کہ ایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑی, وضو ٹوٹ گیا یا کچھ, پھر وضو کرنے چلا گیا. اس میں کون سی ہنسی کی بات ہے, یہ تو مسئلہ ہے, معلوم ہونا چاہیے. تو وہ پھر جائے وضو کرے, بولے نہیں, کچھ بات نہ کرے, وضو کر کے دوبارہ آ کے شامل ہو جائے. درمیان میں اس کی ایک رکعت گئی ہے یا دو گئی ہے اور وہ باقی کی نماز آ کے پڑھ لے, اس نمازی کو اصل میں تو لاحق کہتے ہیں کہ وہ آ کے بعد میں ساتھ شامل ہو گیا ہے. اور جو شروع ہی میں نماز سے پہلے 2-3 رکعتیں اس کی چلی گئی وہ شامل ہوا, اس کو مسبوق اصل میں کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں, मैंने वही है पीछे, उसका मैंने जो पीछे छोड़ दिया गया पीछे रह गया, और इसका मैंने जो बाद में आके मिला। बात मसले से याद आती है कि मसले याद होने चाहिए। ऐसे मसलों पर कभी कभार जिंदगी में एक आध दफा अमल करना पड़ता है। मैं ये अक्सर सुनाया करता हूं ये मसला कि इमाम का वजू टूट जाए वो पीछे चला जाए, इसीलिए हुक्म है कि इमाम के पीछे वो आदमी खड़ा हो जो खुद जमात कराने का अहल हो या काबिल हो, वो चला जाए, जो उसके पीछे खड़ा है उसको मुसल्ले पे खड़ा कर दे, वो जाए अपना वजू करके आए, अगर उसको रकात मिलती है पीछे से शामिल हो जाएगा। तो एक तो ये मसला, बहुत कम लोगों को, हमारे यहाँ गांव में अक्सर वजू का इमाम का वजू टूट गया, उसने सलाम अलैकुम कह दिया, जो पड़ी है वो भी गई, हालांकि ये मसला मालूम हो तो ये कोई बात नहीं। और मुझे एक दफा इसका इत्तेफाक भी जिंदगी में एक दफा हुआ है, बगदाद में जो अब्दुल हकीम के पास एक गांव है हमारे मुर्शिद का, वहां फजर की नमाज में हम पढ़ रहे थे, बाजमात नमाज पढ़ रहे थे, तो मुझे ये भी याद है कि सूरह नबा पढ़ रहे थे इमाम साहब, और मैं पहली सफ में इमाम के पीछे ही खड़ा था इत्तेफाकन, और ये भी इत्तेफाक है कि मैं सुन रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं, वरना नमाज में कौन सुनता है, नमाज तो छुट्टी का जमा जमात नमाज पढ़ना तो छुट्टी होती है कि खुद कुछ ना करना पड़े, तो इत्तेफाक से मैं ये भी सुन रहा था कि इमाम साहब कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक जगह एकदम पीछे पलटे और मुझे आगे कर दिया, अच्छा आनंद फानंद हुआ जैसे, मैं तो समझे नहीं पहले, लेकिन शुक्र है कि मसला जानता था, मैंने खड़े होके, और फिर अजीब बात है कि जहां उन्होंने आयत छोड़ी थी उसी से आगे तिलावत करके जमात करा दी, शायद पहली रकात थी या दूसरी थी ये तो मुझे नहीं याद। तो नमाजियों को पता ही नहीं चला कि आदत बदल गई है चुपके से सब कुछ हो गया, और बाद में बात कहने लगे, हमें आवाज का तो शक पड़ा था। तो एक दफा उस मसले का वास्ता पड़ा है, मालूम था तो ये किया, और ये जो मैंने बयान किया लाहक वाला, ये अभी 89 में जद्दे में मुझे पहली दफा वो भी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ। वहां से मैंने आना था जद्दे में, वो सफारत खाने में ठहरा हुआ था कॉन्सुलेट के पास करीब मस्जिद में, हम ईशा की नमाज पढ़ने गए, तो मेरे ख्याल में दूसरी रकात में मेरा तो वजू टूट गया। अब मैं बाहर निकला, और सऊदी मस्जिदों में अमूमन वजू की जगह बाहर होती है, मैंने कहा बाहर जाएंगे वहां से वजू करके आएंगे तो ये तो जाएगी, लेकिन खैर मैंने देखा तो उस मस्जिद के दरवाजे के अंदर साथ ही वजू की जगह थी वजू की, और मैं एक रकात में आके शामिल हो गया, दरमियान में मेरी एक रकात गई थी जो मैंने बाद में पढ़ ली। तो ये मसले मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनका रोज रोज नहीं वास्ता पड़ता, कभी कभी ऐसा होता है, और फिर बोले नहीं चुपके चला जाए आ जाए, ये चलने फिरने से इस तरह नमाज नहीं जाए होती। आप नमाज खौफ कपड़े के आगे पीछे हरकत करने का जिक्र है, उससे नमाज नहीं जाती। तो बात चली थी यल हकू के, लाहे का यल हको पीछे से आप मिलना, अल हक यल हको किसी को अपने साथ मिला लेना, बाब इफाल से कुरान करीम में नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमारी पोलिटिकल साइंस में अक्सर इस्तेमाल होता है एनेक्सेशन के लिए, इल्हाक कश्मीर का जी इल्हाक हो गया, नहीं हुआ पढ़ा होगा ना अपने उर्दू अखबारों में, वो यही अरबी फेल है अलहका यलहको साथ मिला लेना, लाहका यलहको दूसरे के साथ जा मिलना। तो यहां है लम्मा यलहकू, इसके बाद अमूमन बे का सिला आता है, अलहका बे ही एक तो मफूल होगा, अलहका हु बे ही उसने उसको फलां के साथ मिला दिया, और लाहका बे ही वो उससे जा मिला, लाहका हु भी कहते तो हैं, बे के बगैर भी ये इस्तेमाल यकीनन होता, आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा यहां बे आया है, और यलहकू यलहकूना था जिसका नून गिरा है लंबा की वजह से, तर्जमा होगा अभी नहीं मिले उनसे, अभी उनसे नहीं आ मिले, अभी नहीं मिले इस उन लोगों के वास्ते भी उन्हीं में से जो अभी नहीं मिले, यानी उनसे अभी नहीं आ मिले आने वाली नस्ल, या उसी नस्ल में मौजूद है जो बाद में इस्लाम लाए वो भी मुराद हो सकते हैं। वह वल अजीज उल हकीम, और वह अजीज उल हकीम है यानी अल्लाह ताला अलग फिक्रा है, ये वाओ इस्तीनाफ की है यकीनन, क्योंकि पहला जुमला खत्म हो जाता है, उसको उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह है, ये अल्लाह का फजल है, फजल का लफ्ज उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, अरबी में फजल के बुनियादी माना है किसी को उसकी मजदूरी से कुछ जायद देना, जो उसका हक बनता है उससे भी जायद देना, और वैसे फेज़ वादलाम मादे में ज्यादा का मफहूम जरूर है, फाजिल इल्म के लिहाज से फाजिल, फुजला जिसकी जिस्म में जरूरत नहीं, फजूल वो भी यानी जरूरत से जायद या कुछ, इसके जितने लफ्ज होंगे ना उनमें जायद अज जरूरत, जायद अज हाजत, जायद अज हक, ये सेंस जरूर होगी। تو اس طرح سے فضل اللہ ہے, اللہ کا فضل, اللہ کی مہربانی, یہ ہے اللہ کی مہربانی, مبتدا خبر ہے. یوتی ہے, وہ دیتا ہے, یوتی آتا, یوتی الف تے یہ مادہ سے باب فعال ہے, یوتی کے فاعل اللہ تعالی ہی ہے. یوتی ہے, ایک ہی ضمیر یوتی کے مفعول کے فضل کے لیے, وہ دیتا ہے یہ فضل, من یشاء جس کو چاہتا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ آتا یوتی کے دو مفعول ہوتے ہیں, دونوں نصب میں ہوتے ہیں. آتا مثلا آتی تو زیدن کتابن, آتا زیدن کتابن, اس نے زید کو کتاب دی, دو مفعول دونوں نصب میں. یہاں دیکھیے پہلا ہے یوتی ہے, وہ دیتا ہے وہ یعنی فضل, من یشا من دوسرا مفعول ہے. یہ الگ بات ہے کہ من میں بھی رفع نصب جار ظاہر نہیں اور ضمیر میں بھی نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ضمیر رفع نصب جار کی الگ الگ ہوتی ہے. من یشاؤ, شاء یشاؤ آپ نے پڑھا ہے, یشاؤ کا فاعل اللہ تعالی ہے. وہ دیتا یہ فضل ہے جو کہ وہ عطا کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے. تو من جو ہے یوتی کا دوسرا مفعول بنتا ہے, یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے, یہ اس کی مشیت ہوتی ہے. واللہ یہ اصل میں من یشاء, یعنی وہ چیز چاہتا ہے, من یشاء اللہ, من کی ضمیر عائد جس کو چاہتا ہے اور وہ یشاء کے بعد ضمیر عائد لگ جائے من یشاء تو کلیئر ہو جاتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے, ذو زازی آپ نے پڑھا ہے, الفضل سارے فضلوں کو شامل ہو جاتا ہے, عظیم بڑے فضل والا ہے. یہ یاد رکھیے کہ عظیم یہاں اللہ کی صفت نہیں آئی, فضل کی آئی ہے. کیوں, ہو تو سکتا تھا واللہ ذو الفضل العظیم, ہو اللہ فضل والا ہے اور بہت بڑا ہے, پھر عظیموں کی رفع ہونی چاہیے تھی. اگرچہ وقف میں آپ عظیم ہی پڑھیں گے, لیکن دیکھیے ہر لفظ کی زبر زیر لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں, اسی لیے جو گرامر کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اب یہ میم کی زیر لکھی ہے, اس نے ظاہر کر دیا کہ یہ فضل کی صفت ہے, بڑے فضل والا ہے, یہ اللہ تعالی کی الگ صفت نہیں ہے. اگر ہوتی تو عظیم وہ ہوتا. کہیں کہیں قرآن کریم میں آیا عالم الغیب, عالم الغیب والشہادت العزیز ال, یعنی وہ پھر آگے رفع میں آ گیا ہے لفظ. تو یہاں فضل کی صفت ہے عظیم, اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی جن پر لادی گئی تورات, جن کو اٹھوائی گئی تورات, جن کے ذمے لگایا گیا اس کو اٹھانا. مثل کہانی, کہاوت, مثال, مبتدا شروع ہوتا ہے مثل الذین, یہ آگے پھر فلاں کی مثال, جیسے قرآن میں آتا ہے مثلہم کمثل مثل نورہ کمشکات, اس طرح مثال کے لفظ کے آپ پہلے استعمالات دیکھ چکے ہیں آپ. تو ان لوگوں کی مثال, ان لوگوں کی کہانی جو کہ حمل التورات, حمل فعل مجہول ہے, حمل یحمل تحمیلا, کسی پر کوئی بوجھ ڈالنا. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِهِ, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. حَمَّلَ يُعَمِّلُ سے, تو اس طرح سے حَمَّلَهُ, اس نے اس کو اس پر لاد دیا, اس پر بوجھ ڈالا, جو ترجمہ کرے. اس سے بنا حُمِّلَ, ڈالا گیا فلاں شخص پر. اب اس کے بعد تورات نائب فاعل ہے, حَمَّلَ کے دو مفعول ہوں گے, ایک جس پر چیز لا دی گئی اور دوسرے جو چیز لا دی گئی, دونوں کے معنی. یعنی مثلا آپ کہیں حمل الحمار کتبا, گدھے پر کتابیں لاد دی, تو ایک تو حمار آئے گا حمل, اور ایک وہ دوسری چیز. تو یہاں ہے حملو, جہاں دو مفعول ہو آپ کو پتا ہے مجہول ہو تو ایک تو رہتا ہے نائب فاعل رفع میں, دوسرا بدستور نصب میں آتا ہے. یہاں حملو یعنی ہم, وہ تو بنا نائب فاعل, التوراتا یہ نصب میں آیا ہے کیونکہ دوسرا مفعول تھا, یعنی حملہم اللہ التوراتا, اللہ نے ان پر لاد دی, ان کو اٹھوا دی، کہا کہ اٹھاؤ تورات، یہ تھا مفہوم. تو حمل التورات جن کو تورات لادی گئی، جن پر لادی گئی، جن کو دی گئی کہ اسے اٹھاؤ اور رکھو، ان اس سینس میں ہے. اور یہاں حملہ کا معنی لفظ کتاب کا بوجھ کے دو من کی ان کی پیٹھ پہ رکھ دی نہیں، یہاں اس کی ذمہ داریوں کی طرف مانوی تحمیل مراد ہے، کہ وہ اس کے احکام، اس کی شریعت، وہ ان کو کہا گیا کہ اسے اٹھاؤ. حمل التورات جن پر لادی گئی تورات، جن کو اٹھوائی گئی تورات، یعنی جن کو دی گئی عمل کرنے کے لیے، یہ مفہوم اور سینس ہوگی. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں. اب یہاں فعل مجرد آیا، حمل یحمل اٹھانا، اسی سے عورت کے لیے آتا ہے حملت المرأۃ، تو عورت نے بوجھ اٹھایا یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہوا، اور اسی لیے اس سے اسم فاعل حامل صرف عورت کے لیے آتا ہے. اس کی مؤنث حاملہ بنانے کی عربی میں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بچہ عورت ہی کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو بعض لفظ اس طرح سے جو ہے نا کہ وہ عورت ہی کے لیے ہیں، ان کی مؤنث نہیں عربی میں بناتے. حیض عورت کی خصوصیت ہے، اس لیے حائض، اس سے حائضہ کہنا کوئی ضروری نہیں، عربی میں نہیں کہتے. اور بھی بعض اس طرح کے لفظ آئے، ان میں سے ایک حامل بھی ہے. تو لم یحملوها، انہوں نے نہ اٹھایا، لم نفی کا ہے، اٹھایا ہی نہیں. اب یہاں انہوں نے نہیں اٹھایا، بیٹھ گئے، یا مطلب ہے کہ اس کی شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. یہاں بھی مانوی مراد ہے اس کا حمل اور بوجھ، پھر نہ اٹھائی انہوں نے. ہا کی ضمیر تورات کے لیے ہے، ان کو بار تورات رکھی گئی، لادی گئی، انہوں نے اٹھائی نہیں، یعنی شریعت ان کو دی گئی سنبھالنے کے لیے، انہوں نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. کما صلی الحمار، یہ اب سارا الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، وہ لوگ جن کو تورات ان پہ ڈالی گئی اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں، ان کی مثال ہے کما صلی الحمار. کاف آیا ہے، اور یہ نہ بھی ہوتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا، مثلہم مثل الحمار، کاف لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یا مثل ہٹا دے اور یوں کہہ دے مثلہم کالحمار، دونوں طرح درست ہے، یعنی کاف نہ لگائیں اور مثل کا مثل جواب خبر میں لے آئیں تو بھی درست ہے، اور صرف کا لگا دیں تب بھی وہی معنی ہے، مانند کا معنی ہے. کاف اور مثل کو جمع بھی کر دیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بکثرت ہے. ان کی مثال ہے مانند مثال گدھے کی، کا مثل الحمار، حے میم رے، اس کے ہمارا یا ہمرو کے تو کئی معنی مختلف قسم کے آتے ہیں، چھیلنا وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے کسی کو گدھا کہنا ہمارا یو ہمرو آتا ہے. بہرحال قرآن کریم میں اسے اور کوئی فعل استعمال نہیں ہوا سوائے اس کے کہ شاید احمرہ کا کوئی مشتق آیا ہے، احمرہ سرخ ہونا، باب افعال افعلال سے ہے، سرخ رنگ کا ہونا، تو یہ لفظ اس سے نکلا ہے حمارون. اب اس میں سرخی والا مفہوم کوئی نہیں، ایک جانور کا نام ہے، جمع اس کی حمیر آپ نے پہلے پڑھی ہے. حمرن بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، کانہا حمر مستنفرت فرت من کسور، حمرن اور حمیرن جمع ہے، حمارن واحد ہے، حمار بھی واحد بھی. تیسرے پارے میں بھی جہاں حضرت عزیر کا قصہ آیا ہے وہاں بھی آیا ہے وانظر الی حمار کا. تو حمار میں نے یہ مشہور جانور جسے ہم گدھا کہتے ہیں، کماثل الحمار ہے، ان لوگوں کے مثال، یعنی یہ یہودیوں کا ایک قصہ ہے جن کو تورات دی گئی اور پھر تورات کو نہ سنبھالا، ان کی مثال گدھے کیسی ہے، یحملو اسفارا. اب دیکھیے جو کہ یہاں ہم ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اب تھوڑی سی گرامر پہ بھی غور کریں، وہ ہوتا کماثل حمارن، پھر نکرہ موصوفہ بنتا، پھر آتا یحملو اسفارن، جس نے اسفار اٹھا رکھے ہیں، پھر تو صفت بنتی. اب معلوم ہوا یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ ال کی تو اس طرح صفت نہیں نہ آتی، اور کوئی گرامر کا بھی تو خیال کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، مانند ہے گدھے کے اس حالت میں کہ اس نے اسفار اٹھا رکھے ہوں. حال تو بن سکتا ہے نا مضارے، صفت نہیں بن سکتا. صفت تب بنتا اگر ہوتا کماثل حمارن یحملو، پھر کہتے میں نا اس گدھے کی مانند جو کہ. اب یہاں ترجمہ ہے مانند گدھے کے ہیں، اور اس حالت میں کہ اس گدھے نے اسفار اٹھا رکھے ہو، جس نے اٹھا رکھے ہو اسفار، یحملو کہ پیٹھ پر لے چلتا ہے کتاب میں. اب یحملو تو وہی ہے حمل یحملو، باقی لفظ آیا اصفار، یہ ہے صفر کی جمع، سین فے رے مادہ، اس کے کئی معنی ہیں، اور ہر صورت میں سفر یس فیرو ہی غالباً، یا سفیرا یس فرو استعمال ہوتا ہے غالباً ہر جگہ، یہ سامعہ سے ہی آتا ہے، اس کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس کے لیے زیادہ تر سافارا استعمال ہوتا ہے. سفرت المرا، تو عورت نے منہ کھلا رکھا، سفور، اس کے لیے بھی سفور ہی مصدر آتا ہے. اور سفرت الکتاب، اس نے کتاب لکھی، یہ دیکھ لیجئے، یہ چیک کر لیجئے گا، میرا خیال ہے کہ سمیہ سے ہے، شاید یہ سفر یا سفیروں سے ہی نہ ہو. تو یہاں وہ سفر یا سفیرو یا سفر یا سفرو، اور مصدر تو اس کا بھی سفورا نہیں آتا ہے، لکھنے کے معنی میں آتا ہے. اور اس طرح سے صفرون معنی ہوتا ہے کتاب، ایک معنی ہے اس لفظ کا صفرون، سفرون بھی اسی مادے سے نکلا. صفرون اصطلاح بن گئی ہے یہودیوں کی، تورات کی جو کتابیں ہیں بکس آف بائبل، ان کے لیے لفظ، بلکہ خاص طور پر پہلی پانچ کتابوں کے لیے ہے، ویسے آگے بھی چلتا تو ہے غالباً، لیکن اس کے لیے صفر التکوین اور صفر الخروج، اس طرح سے پہلی پانچ کتابیں جو ان کی کتاب پیدائش جسے جینیسس کہتے ہیں، وہ صفر التکوین اردو عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. پہلی تورات کی جو پانچ کتابیں ہیں ان کے لیے زیادہ یہ لفظ صفر آتا ہے، باقی کتابوں کے لیے بھی شاید آتا ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آیا کتاب کہتے ہیں یا صفر کہتے ہیں، کچھ 50 کے قریب کتابیں ہیں، باقی تو چھوٹی چھوٹی ہیں. ان پہلے میں صفر التکوین، صفر الخروج اور صفر استثناء کو بھی کچھ اور کہتے ہیں، اردو والے استثناء کہتے ہیں. تو صفر وہ تورات کی جو پانچ ابتدائی کتابیں ہیں ان کے لیے جمع اسفار آتی ہے. یوں تو عام کتابوں کو بھی کہہ سکتے ہیں صفر، لیکن خاص طور پر چونکہ یہودی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو شاید قرآن کریم میں یہودیوں کے ذمن میں وہی لفظ استعمال کیا، ورنہ کتبان بھی ہو سکتا تھا عام لفظ بھی. تو صفر خاص کتاب بائبل کی جو حصے ہیں ان کے لیے آتا ہے، معنی اس کا بہرحال کتاب کا ہے. عام کتاب کو بھی صفر کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی اصطلاح ہے. تو وہ اٹھائے ہوئے ہیں کتابیں، بڑی عام مثال، عام فہم یعنی ہے اور سمجھی جانے والی ہے، اور شاید کسی اور زبان میں بھی استعمال ہوئی ہو کہ کتاب پر عمل نہیں تو ایسا ہے جیسے کتابیں گدھے پر لادی ہو، تو اس سے وہ عالم تو نہیں بن جاتا، اس کو کوئی ڈگری تو نہیں مل جاتی. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے. بیسا وہی حرف ضم کا فعل ہے، افعال مد و ضم آپ نے پڑھے ہیں. بیسا نعمہ، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. تو بیسا کا اسم ہے بیسا مثل، کتنی بری ہے مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، ان میں کوئی خاص دقت نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. کذبہ پڑھ چکے ہیں سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، صدق اللہ العظیم. قل، آپ کہہ دیجئے، قال یقولوا کا فعل امر بار بار آ چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ندا کا طریقہ ہے، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین ھادوا، یا اے وہ لوگو جو کہ، یا ایھا الذین تک تو یہ ترجمہ ہوا، اگلا لفظ ہے ھادوا، اس کا مادہ ہیوا و دال ہے اور ثلاثی مجرد فعل آتا ہے ھاد یہودو. اس کے عربی فعل ہے اور اس کے ایک معنی ہے توبہ کرنا، مڑنا، خدا کی طرف رجوع کرنا، تاب یتوبو کے معنوں میں گویا کہ آتا ہے. قرآن کریم میں اپنے ان اصل لغوی معنوں میں بھی یہ ایک جگہ استعمال ہوا ہے، انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف مڑتے اور جھکتے ہیں. لیکن اسی مادہ سے یہی فعل ھاد یہودو کا معنی یہودی ہونا بھی ہوتا ہے، یہودی مذہب اختیار، یہودیوں والا اختیار کرنا. اس کے لیے فعل اسی مادہ سے باب تفاعل سے بھی آتا ہے، تحود یتحود، وہ یہودی بنا. لیکن مجرد بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں انہی معنوں میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے. وہ جو عربی والا اصل معنی ہے اس کے ساتھ الہ کا صلہ بھی آتا ہے جیسے تابہ کے ساتھ آتا ہے، یہاں ان معنوں میں نہیں آئے. اے یہودی ہونے والو، خود یہود کا لفظ اسی سے مضارع کا صیغہ ہے، ہاد یہود مضارع کا صیغہ ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ وزن فعل ہے اور پھر ایک قبیلے کا یا کسی شخص کا جو ان کا مورے سے آلہ تھا نام بن گیا، علم بن گیا. قبیلے کا تو خیر ہے ہی، اس وجہ سے وہ غیر منصرف بھی ہوتا ہے. اے یہودی ہونے والو، یعنی اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا خیال یہ ہے، ان میں نے اگر، یہ تو شرطیہ ہے، زعمتم زا عین میم مادہ سے زعم یزعم بھی ڈکشنریوں میں لکھا ہوتا ہے اور اس میں حرف حلقی ہے اس لیے با فتح سے آنا اس کا کوئی عجیب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ نصر ینصروا سے استعمال ہوا ہے، الم تر الی الذین یزعمون. ممکن ہے کوئی قرآت دوسری بھی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ قرآن کریم میں یہ نصر ینصروا سے آیا ہے. اور زعم یزعم یزعم قرآن استعمال کے مطابق اس کا معنی ہے کوئی بات ذہن میں بٹھا لینا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو پکا، یوں ہی ایک بات ذہن میں بٹھا لینا، بے دلیل بات پہ قائم ہو جانا. اس کے لیے اردو میں بھی بلکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، غلط خیال اور غلط دعویٰ کے معنی میں، وہ اس زوم میں مبتلا ہے. عربی لفظ تو زعم ہوتا ہے، اردو میں زوم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہی اس کا ترجمہ دعویٰ کرنا کیا گیا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کا دعویٰ کرنا. اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا اگر تم کو دعویٰ ہے، اگر تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، خیال تو یہ تھا جیسے الم تر الی الذین یزعمون میں بھی آیا تھا، تو اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے، اور دعویٰ کا معنی اگلی عبارت سے زیادہ موضوع ہے، انکم کہ تم، یہ تمہارا دعویٰ ہے اگر، انا یہاں درمیان میں فکر کیا آیا ہے اس لیے انا نہیں آیا، کیونکہ زعم یزعم کے بعد فعل انا نہیں آنا چاہیے تھا. انکم کہ تم، بے شک تم کر لو، کہ کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بنا انا اور اس کا اسم، آگے خبر ہے اولیاء جو کہ ولیون کی جمع ہے، ولیون واولام یہ سے فعیلن ہے، اس کے معنوں پہ بات ہو چکی ہے. بنیادی معنی تو ہوتا ہے نزدیک ترین جو ہو کسی کے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جس لحاظ سے بھی. پھر ولی بن دوست، کارساز، مددگار، اسی لیے یہاں انہوں نے ترجمہ دوست کا کیا ہے. اولیاء آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے استعمال سے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر حرف مشکول ہوتا ہے، زبر زیر لگی ہوتی ہے، یہاں بغیر زبر زیر کی عربی عبارت تو اس طرح پڑھنی نہیں پڑتی، بلکہ قرآن کریم کی یہ جو حرکات لکھی ہیں جسے شکل کہتے ہیں اور اس عبارت کو اس صورت میں مشکول کہتے ہیں، یہ عربی گرامر کی بعض چیزیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے. مثلا یہ اولیاء دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اولیاء غیر منصرف جمع ہے، یہاں رفع میں آیا ہے، اولیاء ان نہیں آیا، تو اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، مضاف بھی نہیں ہے، تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ غیر منصرف جمع ہے. کہ تم ہو دوست للہ، اللہ کے. اب یہ اولیاء للہ ہے، اولیاء اللہ نہیں کہا، جو مضاف نکرہ ہو کے آتا ہے، اولیاء کا نکرہ ہی ہے، تنوین کے بغیر نکرہ ہے کیونکہ غیر منصرف ہے. اللہ کے کچھ دوست، ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے دوستوں میں سے تم بھی ہو، یوں کچھ مفہوم بنتا ہے، ورنہ تو ہوتا انکم اولیاء اللہ کہ تم اللہ کے دوست ہو اور کوئی نہیں ہے. تو ان کا چونکہ یہ دعویٰ تھا کہ وہ ضرور اللہ کے دوست ہیں، اور وہ اس کی وجہ، وہ چوزن پیپل اپنے آپ کو، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو چنے گئے، خدا نے ہمیں چن لیا، اور پھر ایک نسلی تفاخر، اور وہ ان کا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور حقیقت بھی ہے. تو اگر یہ بات ہے من دون الناس سے، یہاں پھر وہ اور وضاحت ہے، لوگوں کے سوا، من دونے، دونا کا معنی ورے ورے، نیچے نیچے، اور پھر دون کا معنی بغیر کے سوا بھی ہو جاتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ سے ورے ورے جو معبود بنائے ہیں لوگوں نے، اس طرح سے من دون الناس سے، لوگوں سے، ورے لوگوں سے، کے سوا اور غیر کے معنوں میں من دون استعمال ہوا ہے اور ہوتا ہے عربی میں. تو لوگوں کے سوا تم ہی، یعنی لوگ نہیں بلکہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو فا اس ان کا جواب آیا ہے. یہودی جو ہے وہ دوسروں کو یہودی نہیں بناتے، نسلی مذہب ہے، جو یہودیوں میں پیدا ہوا وہ یہودی ہے، کسی زمانے میں شاید بنا لیا کرتے تھے، بہرحال اب تو وہ پروسٹلائزنگ جو ہے ان کی ختم ہے، نسلی مذہب ہے. اور ایک عجیب تھیوری ان کی یہ ہے کہ یہی مذہب حق ہے، دوسرے سارے غلط ہیں، ہمیں ہی ہدایت دی گئی، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے. اور حالانکہ حق کا تقاضا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے سارے لوگوں میں، جس نے کسی چیز کو حق سمجھا وہ تو نعرے لگائے گا کہ سارے لوگ اسے قبول کریں. یہ عجیب حق ہے کہ رکھتے بھی الگ ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں یہودن آئی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، اس نے لیکچر دیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، جرمن تھی. تو لیکچر کے بعد کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس خاتون سے پوچھا، کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہودی مذہب کو پھیلاتے نہیں دوسروں کو، نہیں یہودی، ہندو بھی یہی کرتے ہیں ویسے تو، تبلیغی مذہب اس لحاظ سے یہ تین ہی ہیں، بدھ مذہب اور عیسائیت اور اسلام، جو پریکٹیکلی مشن ان کے کام کرتے ہیں آگے چلنے کے لیے. تو کیا وجہ ہے اس کی، اگر آپ کو مذہب حق ہے تو حق کو تو پھیلانا چاہیے. تو اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی دراصل جی یہودی مذہب اتنا مشکل ہے کہ اس پر عمل کرنا بہت ناممکن سا ہے، اس لیے ہم دوسرے لوگوں کو وہ تکلیف ہی نہیں دیتے، خود ہی اس کو، خود کتنا عمل کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہوئی، دراصل تو ہر مذہب پر عمل کرنا مشکل ہے، چاہے وہ سکھوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، مسلمانوں کا ہو. حقیقت یہ ہے کہ نعرے لگانا آسان ہوتا ہے، جہاں تک تو مذہبی تعلیمات کا تعلق ہے، جو عام انسانوں سے متعلق ہوتی ہے وہ تو ہوتی مشترک ہے، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، یہ تو کم از کم ہر مذہب میں تو عمل کرنا تو سب کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے. تو اگر تمہارا یہ خیال ہے، قرآن کریم نے ان کو یہاں چیلنج کیا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، یوں سمجھیے مفہوم، اور کوئی نہیں، تو فتمنا الموت، پھر موت کی تمنا تو کرو. فا میں تو ہے پاس، جو ان کے جواب میں فا رابطہ اسے کہتے ہیں، تمنا وو، یہ اصل میں ہے تمناو، اور بنیادی طور پر یہ میم نون یہ مادہ سے باب تفاعل، تمنا یا تمنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا، اور اردو میں خود تمنا ایک اور سپیلنگ کے ساتھ استعمال ہے، عربی میں تو تمنا ماضی ہوگا نون یہ کے ساتھ، اور اس کا مصدر تمنن، یعنی آتا ہے ناقص ہے لام کا، تو دو زبریں اس طرح نہیں آتی، تمنا یا تمنا تمنن، اور تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا، اس سے فعل امر بنے گا تفاعل کے وزن پر، اور وہ بنیادی طور پر ہوگا تمنا، کیونکہ مادہ میم نون یہ ہے، پھر یہ گر جاتی ہے مجزوم کی، تو باقی رہ جائے گا تمنا نون کی زبر کے ساتھ، تمنا تمنا یا تمنا یو، پھر تمناؤ بنے گا، اسی طرح سے تمنائے تمنا یا تمنائینا. ہم آپ کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فعل خصوصاً ناقص کی، فعل امر کی گردان اگر آپ کو آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فعل کی کوئی سمجھ ہے یا نہیں، اس کو ذہن میں بٹھایا کرے. تو باب تفاعل کی یہ ایک بات قابل غور ہے کہ اس جمع امر کے صیغے میں باب تفاعل کا ماضی کا صیغہ اور فعل امر کا ایک جیسا ہو جاتا ہے. तमन्नाओं का मायना ये भी हो सकता है, उन्होंने तमन्ना की, उन्होंने आरजू की, और तमन्नाओं ही का ये मायना भी है तुम आरजू करो, तुम ख्वाहिश करो, तमन्ना का इजहार करो। तो यहां फेल अम्र है, माजी नहीं है, और ये वाव का पेश इसलिए बना है कि तमन्नाओ था। और हम ये कायदा पहले बयान कर चुके हैं कि जब इस तरह से वाव साकिन आती है सीगे वाली वावे जमा, उसको आगे मिलाने के लिए पेश से मिलाते हैं, क्योंकि ये सीगे की वाव है। अगर असल वाव हो उसको मिलाने के लिए जेर ही देते हैं। लव है लव्ज, लम जबर वा लव, जिसके मैंने अगर होते हैं, ये जब आगे मिलता है तो वाव को जेर देते हैं। वाला विज तमाउला, वहां वज नहीं कहते। तो ये कायदा है अरबों की जुबान का कि वावे जमा को आगे मिलाने के लिए तो पेश देते हैं, साकिन तो वो होती है, लेकिन अगर असल वाव है जैसे औ या लव, तो इसको आगे मिलाने के लिए वाव को जेर दी जाती है। यहां फतमन्नवुल मौता ये इस्तेमाल होता है, तुम तमन्ना करो, अल मौत उसका मफूल भी है, तुम चाहो आरजू करो मौत की, इन कुन तुम सादकीन। अब ये फिर एक जुमला शर्ती आगे आता है, अगर हो तुम सच्चे, इन अगरचे, कुन तुम पढ़ा है आपने, तुम हो सादकीन, उसकी खबर है नसब में सदक यसदकों से, अगर तुम सच बोलने वाले हो, अगर तुम सच्चे हो। अब ये अगर तुम सच्चे हो तो फिर वही जवाब पहले है, गोया कि दोनों शर्तें कि इस जोम, अगर तुम्हारा ये जोम है और अगर तुम इस जोम में सच्चे हो तो फिर करो तो मौत की आरजू, अल्लाह के यहां जाना है और वहां तुम्हारे लिए तो बहिश्त रखा है, तो फिर दुनिया से इतनी मोहब्बत क्यों। उसके जवाब में कुरान करीम ने आगे फरमाया वला यतमन्नौनहु अबदन, ये कि इस मौत की आरजू से क्या मुराद है, वो तफसीर में तो कोई और चीजें भी आ सकती हैं और आई हैं, लेकिन बहरहाल शायद ये तो एक जरूर है कि वो हद से ज्यादा दुनियावी हयात से मोहब्बत रखते हैं, जैसे सूरत अल बकरा में आया है कि वला तजदन्नहुम, नहीं वो है ना कि आखर सन्ना से आला हया यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, कि चाहते हैं कि हजार हजार साल की जिंदगी मिले। साफ जाहिर है जो मटेरियलिस्ट और मादा परस्त होगा तो उसकी तो यही दुनिया है, उस तो कोई लंबा ही होना चाहिए जिंदगी को। वला यतमन्ना होना हो, यहां मुजारे का सीगा आया है, ये भी असल में यतमन्ना यूं न था, वो तो वाव तो ये तो उसकी है ना, और वो गिर गई, और चूंकि माँ सबक जो उससे पहले है माँ कबल, उसकी जबर है, वो यूं ही रहती है, पेश बदलने की जरूरत नहीं रहती। ला यतमन्ना यूना, ला यतमन्नौना, वो नहीं तमन्ना करेंगे हु उसकी, तमन्ना के बाद मफूल आता है, तमन्नाए तो हु मैंने फलां चीज की, या तमन्नाए तो कजा व कजा मैंने उस चीज की तमन्ना की आरजू की। वला यतमन्नौना हु, वो कभी नहीं उसकी आरजू करेंगे, और वो कभी नहीं ना मनाएंगे, बुलाएंगे ये मनाएंगे के मानों हैं, मनाएंगे तो तमन्ना के मानों में ही कर लिया है उसको, तो ये बात तो नहीं मानेंगे। अबदन कभी भी, अबदन हाल होता है, और ये इसीलिए इसकी नसब आती है। वैसे अलिफ बेदाल मादा है, इससे शायद कुरान करीम में तो फेल कोई नहीं इस्तेमाल हुआ। अबद या बुदु भी आता है किसी मायने में, ज्यादा अबद या बादो किसी जानवर का बिदक कर भाग जाना, वाशी होना, आबिद उस जानवर को कहते हैं, और अवाबिद उन जानवरों को जंगली हो जो भाग गए हो, इंसानों से दूर रहते हो, और बाज दफा उन इबारतों और कलिमात को भी आबिद की जमा अवाबिद कहते हैं जो बहुत कम जुबान में इस्तेमाल होते हो। इन मानों में ये आपके अलमनहज अल अरबी में कहीं ये लफ्ज आया है, तो इससे ये फेल अबद के मैंने दवाम के भी होते हैं हमेशा, अजल और अबद और ये, तो अबदन के माने होते हैं कभी या हमेशा कह लीजिए, असल मायने तो यूं बनता है हमेशा होते हुए, लेकिन ये मनफी फेल के साथ भी या मुस्बत फेल के साथ सिर्फ मुस्तकबिल के लिए आता है। مثلا کہنا ہو کہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا تو آپ کہہ سکتے ہیں لا افعلہ ابدا، اور افعلہ ابدا کا معنی ہے میں ہمیشہ کروں گا آئندہ کے لیے. اگر اس افعلہ کی بجائے آپ کوئی تاکید کا صیغہ لگا دیتے ہیں کہ لا افعلہ، اور آپ کہہ دیں لن افعلہ ابدا، ٹھیک ہے مزید تاکید ہوگی ابدا بھی ساتھ رہے گا. لا افعلنہ ابدا، نون ثقیلہ کے ساتھ لگا دیں. لیکن ابدا بہرحال مستقبل کے لیے آتا ہے، یوں نہیں کہتے ما فعلت ابدا، یہ غلط ہے کہنا کہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. اس کے لیے عربی میں قط تو آتا ہے جو کہ تو کی پیش پر مبنی ہے. ما فعلتہ قط، تو میں نے وہ بالکل نہیں کیا، جو جس قط سے ہمارے ہاں فقط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ماضی پر ہو ہرگز کے معنوں میں، صیغے میں بھی مثلا لم افعل لن افعل، وہ صیغے میں بھی زور ماضی اور مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن مزید اس پہ زور کا لفظ جو ہے وہ ماضی کے لیے قط، مستقبل کے لیے ابدن ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، یہ مجھے اس لیے بھی بتانے کی ضرورت پڑی کہ ایک جاہل مولوی کو یہاں اچھرے کے ہیں، مولوی محمد عمر کے بیٹے بریلوی حضرات، بس اللہ رحم کرے کیا جہالتوں میں، ایک عرس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، اب وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں گرامر کہہ جانے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جانور سے ہی ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے قرآن دسویں پارے میں آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں منع کیا گیا ہے کہ ولا، منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں آیا ہے کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ ان میں سے جو مر جائے تو اس کا آپ جنازہ نہ پڑھائیے کبھی بھی، اور نہ ہی اس پہ قبر پہ کھڑے ہوئیے، یعنی دعا مانگنے کے لیے. یہ حکم آیا تو اپنا کس عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں. تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے قرآن نے منع کیا ہے، مات ابدا جو ہمیشہ کے لیے مر گیا اس کا جنازہ نہ پڑھے. وہ اولیاء اللہ تو مات ابدا میں نہیں نہاتے، مطلب یہ تھا مولوی صاحب کا. حالانکہ مرتا تو کافر بھی نہیں ہے، ایک زندگی تو ہے سب کی، وہ عذاب کی ہے یا انعام کی ہے وہ ایک الگ بات، لیکن گرامر کے لحاظ سے اس احمق نے، یعنی اسے اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ کم از کم اسے کون پوچھتا ہے جلسوں میں، کون ایسا سوال کرتا ہے، یہ تو کوئی مجلس علمی ہو تو بات ہو کہ ماتا ماضی کے صیغے پر ابدا، اگر یموت ہوتا تب بھی کوئی بات تھی، تو ماضی پر کبھی ابدا نہیں آتا. کہنا ہو نا کہ میں ہرگز یا کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا تو کہہ سکتے ہیں میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، اس پہ ابدن کا استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ دوسرا لفظ ہے قط. تو افعلہ ابدن یا لا افعلہ ابدن، چاہے مثبت ہو فعل یا منفی ہو، میں یہ کام آئندہ کروں گا یا آئندہ نہیں کروں گا، اس کے لیے آتا ہے. تو یہاں ہے ابدن لا یتمنونہ کے ساتھ، اسی لیے اس سے پہلے ماضی کا صیغہ کبھی نہیں آتا، وہ تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں چاہیں گے یہ کا بات. بما، بوجہ اس کے جو کہ بے سببیہ ہے، اس بنا پر کے، اس واسطے کے، اور ما جو کہ موصولہ ہے اور مصدریہ کہہ لیں تو اگلے تقدیم کے معنی بھی تقدیم میں ہم کر سکتے ہیں، ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے پھر مصدر کا عمل. قدمت آگے بھیجا اس عورت نے، مؤنث کا صیغہ ہے قدم جو قدم آگے بھیجنا، اور یہاں مؤنث کا صیغہ آیا کیونکہ فاعل ایدیہم ہے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ایدی یدن کی جمع ہے، اور یہ رفع کی حالت ہے،